بن منان صاحب جو کہ سنن نسائی شریف کی آخری باب کی عبارت بھی پڑھیں گے اور اس کی تفصیل اور تشریح بیان فرمائیں گے اور حدیث کے حوالے سے اپنا مفصل خطاب فرمائیں گے فضیلت الشیخ حضرت مولانا حافظ عبد المنان نور پوری اف گجراں والا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وإله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وبارك وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبص منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فقد قال الإمام النسائي رحمه الله تبارك وتعالى
ذکر العشر باطل مباح، اخبرنا الربيع بن سليمان قال حدثنا اسد بن موسى قال حدثنا حماد بن سلامه عن ثابت عن انس قال كان لأم سليم قد هم من عيدان من عيدان فقالت سقيت فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم كل الشراب الماء والعسل واللبن والنبيذ. اس وقت جو بات چیت کی جائے گی چار حصوں پر مشتمل ہے. پہلے حصے میں حدیث سنت کا ذکر ہوگا، دوسرے حصے میں امام نسائی رحمہ اللہ تبارک و تعالی کا تذکرہ ہوگا، تیسرے حصے میں کتاب نسائی پہ گفتگو ہوگی، چوتھے حصے میں نسائی شریف کے آخری باب پر بات چیت ہوگی انشاء اللہ تبارک و تعالی. حدیث و سنت کا اہل علم کی زبان میں معنی یہ ہے، مطلب یہ ہے، ما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قول او فعل او تقریر او صفات او حال او یو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو منسوب ہو، خواہ قول ہو، خواہ عمل ہو، خواہ تقریر و تصویب ہو، خواہ کوئی صفت ہو، خواہ کوئی حالت ہو، خواہ کوئی واقعہ، کوئی یوم ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث نفس الامر اور واقعہ کے اندر وہی ہے جو پایہ ثبوت تک پہنچے. جو پایہ ثبوت تک نہیں پہنچتی، دوسرے لفظوں میں نہ حسن ہے نہ صحیح ہے، تو اس کے حدیث ہونے میں سنت ہونے میں شبہ ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ثابت شدہ حدیث سنت من جانب اللہ ہے، اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہے، منزل من اللہ ہے، دلیل اللہ تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ تبارک و تعالی نے آپ پہ کتاب و حکمت کو نازل فرمایا. کتاب سے مراد قرآن مجید فرقان حمید، اور حکمت سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنت. امام شافعی رحمت اللہ علیہ اپنی مایا ناز کتاب الرسالہ میں فرماتے ہیں، حکمت سے مراد سنت و حدیث. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ الخبیر نے اپنی مایا ناز تفسیر میں کئی جگہ یہ بات لکھی ہے کہ حکمت سے مراد سنت حدیث. صاحب فتح البیان نے بھی کئی مقام پر اس چیز کی تصریح فرمائی ہے کہ حکمت سے مراد سنت و حدیث. قرآن مجید سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ حکمت کوئی ایسی چیز ہے جس کی تلاوت ہو سکتی ہے. فہم، بصیرت، دانائی، ثواب رائے، اس کی تلاوت تو نہیں ہو سکتی، یہ تو انسان کے دل و دماغ، عقل و فراست کے ساتھ چیزیں قائم ہیں. حکمت جو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی ہے، یہ ایک ایسی چیز ہے جس کی تلاوت ہوتی. دلیل، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، وَذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ أُمَّهَاتُ الْمُؤْمِنِينَ رضی اللہ تعالی عنہما کو مخاطب کر کے اللہ تعالی فرما رہے ہیں، یاد کرو جو تمہارے گھروں میں تلاوت کیا جاتا ہے. ما یتلا فی بیوتے، تمہارے گھروں میں جس چیز کی تلاوت کی جاتی ہے اس کو یاد کرو. اب تلاوت کس چیز کی جاتی ہے؟ من بیانیہ لا کر اللہ تعالیٰ نے وہ ما یتلا کو بیان کر کہ من آیات اللہ والحکمہ، اللہ تعالیٰ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں اور حکمت تلاوت کی جاتی ہے. اب جو حکمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں تلاوت کی جاتی ہے، پڑھی جاتی ہے، وہ کون سی حکمت ہے؟ آیات کے علاوہ وہ سنت ہی ہے، حدیث ہی ہے. رسول امہات المومنین رضی اللہ عنہن وہ بھی تلاوت کرتی ہے. یہ بات مشہور کر دی گئی ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے، بالخصوص نماز کے اندر، حدیث کی تلاوت ہی نہیں ہوتی. بات بے بنیاد ہے، غلط ہے. قرآن مجید کی بھی تلاوت ہوتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث کی بھی تلاوت ہوتی ہے، دونوں کو پڑھا جاتا ہے. نماز کے علاوہ تو سب سمجھتے ہیں کہ دونوں کو پڑھا جاتا ہے. قرآن مجید بھی لوگ پڑھ رہے ہیں، حدیث اور سنت کی بھی تلاوت کر رہے ہیں، اس کو بھی پڑھ رہے ہیں. یہ نسائی کا آخری باب اب پڑھا جا رہا ہے، تو ساری نسائی اول سے لے کر یہ ذکر العشر بات المباحہ تک پڑھی گئی ہے، تلاوت اس کی گئی ہے. تو تلاوت اس کی جاتی ہے، نماز کے اندر بھی کی جاتی ہے. نماز آدمی شروع کرتا ہے تو سب سے پہلے کیا لفظ بولتا ہے؟ تکبیر تحریمہ، اللہ اکبر. اب یہ اللہ اکبر حدیث ہی ہے، سنت ہی ہے. قرآن مجید میں تو اللہ اکبر کوئی نہیں، پورا قرآن مجید اول سے لے کر آخر تک پڑھ جاؤ، لفظ اللہ اکبر قرآن مجید کے اندر آپ کو نہیں ملے گا. تو کیا ہے یہ پھر؟ حدیث ہی ہے. تو نماز کے اندر بھی حدیث کی تلاوت قرآن مجید سے پہلے ہی شروع ہو جاتی ہے. اللہ اکبر کے بعد کیا پڑھنا ہے؟ دعائے استفتاح، سبحانک اللہم پڑھ لو، اللہم باعث بینی یہ پڑھ لو، انی وجہت و یہ پڑھ لو. تو یہ تینوں قرآن مجید کے اندر ہیں، حدیث ہی ہے یہ. تو نماز کے اندر بھی حدیث پڑھی جاتی ہے. پھر اس کے بعد تعوذ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا قرآن مجید کی چند آیات آنی، یہ حصہ قرآن مجید کا ہو گیا. اس کے بعد پھر رکوع جانا ہے، پھر اللہ اکبر، وہ پھر حدیث آ گئی. اب رکوع سے سر اٹھانا ہے سامع اللہ، پھر حدیث علی سنت آ گئی. اب سامع اللہ کے بعد ربنا والا کا حمد پڑھنا، حمدن کثیرن طیبن مبارکن بھی، پھر حدیث سنت. قرآن مجید میں جو چیز نہیں ہے، اسی طرح پھر سجدے میں آخر تک السلام علیکم و رحمۃ اللہ تک، وہ سب حدیث ہی ہے، سنت ہی ہے. التحیات بھی سنت ہے، درود وہ بھی سنت میں ہی آ رہا ہے. آگے جو دعائیں پڑھی جائیں گی وہ بھی سنت حدیث میں ہیں. تو گزارش کرنے کا مقصد ہے کہ حدیث سنت کی بھی تلاوت ہے، اس کو بھی پڑھا جاتا ہے، نماز کے اندر بھی پڑھا جاتا ہے، اور نماز کے علاوہ بھی حدیث سنت کی تلاوت ہوتی ہے، قرآن مجید کی بھی تلاوت ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وذکرنا ما یتلا فی بیوتکن من آیات اللہ والحکمہ. تو کتاب و حکمت، قرآن و سنت دونوں کو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے. قرآن مجید میں ہے قل انما اتبع ما یوحى الی من ربی. پھر قرآن مجید میں ہے ان اتبع الا ما یوحى الی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں صرف اور صرف وحی کا اتباع کرتا ہوں، رب تعالی کی طرف سے جو میری طرف وحی ہوتی ہے اس وحی کا اتباع کرتا ہوں، وحی کے علاوہ کسی چیز کا میں اتباع نہیں کرتا. دونوں جملے حسر اور قصر پر مشتمل ہے. پہلے جملے کے اندر انا مال لفظ آیا، یہ حسر اور قصر پر دلالت کرتا ہے. دوسرے جملے کے اندر ان اور الا، نفی اور استثناء، یہ بھی حسر اور قصر پر دلالت کرتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن چیزوں کا اتباع کرتے ہیں ان کو وحی کے اندر محصور اور مقصور بنایا جا رہا ہے کہ وحی کے علاوہ کوئی چیز. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کا بھی اتباع کرتے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سنت اور اپنی حدیث کا بھی اتباع کرتے تھے. دونوں کا اتباع کرتے تھے یا نہیں؟ کوئی بھی ہو اس سے وہ انکار نہیں کر سکتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنت و حدیث اپنے قول و عمل کا بھی اتباع کرتے تھے. تو جن جن چیزوں کا آپ اتباع کر رہے ہیں وہ وحی. تو قرآن مجید بھی وحی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث بھی وحی. ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف اور صرف وحی سے بولتے، اپنی خواہش سے نہیں بولتے. تو یہ دین کی بات ہو رہی ہے، دینی امور میں، دین کے سلسلہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش سے بات نہیں کرتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی ہوتی ہے تو پھر بات کرتے ہیں. اس میں قرآن مجید کا اللہ تعالیٰ نے ذکر نہیں کیا، یہ نہیں فرمایا وَمَا يَنْفِقُ بِالْقُرْآنِ عَنِ الْهَوَى، یہ بھی نہیں فرمایا وَمَا يَنْفِقُ بِالْكِتَابِ عَنِ الْهَوَى اِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُ يُوحَى،
نطق کو عام رکھا ہے، وہ دین کے سلسلہ میں جو بھی آپ کا نطق ہے، جو بھی آپ کی بات ہے، وہ قرآن مجید میں ہو قرآن مجید میں نہ ہو، ان ہو با اللہ وحی یوحا، اس کو اللہ تعالیٰ نے وحی قرار دیا ہے، تو قرآن مجید بھی وحی، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نطق ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و حدیث یہ بھی وحی، یہ بھی آپ کا نطق ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دینی امور میں نطق کو وحی کے اندر محصور مقصور کیا جا رہا ہے، بند کیا جا رہا ہے، تو ثابت ہوا کہ قرآن مجید بھی وحی ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و حدیث بھی وحی ہے، اور ان دونوں چیزوں کی آپ تعلیم دیتے تھے، یعلمہم الکتاب والحکمہ، کتاب و حکمت کی، قرآن و سنت کی آپ تعلیم دیتے تھے، اور ان دونوں چیزوں کو ہی چھوڑ کر آپ گئے ہیں، فرمایا ترکتو فیکم امرئی لن تزلوا ما تمسکتم بهما کتاب اللہ و سنت نبی، کہ دو چیزیں تو میں چھوڑ رہا ہوں، جب تک ان دو چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے گمراہ نہیں ہوگے، وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی کتاب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و حدیث، دوسرا حصہ و امام نسائی، امام نسائی رحمہ اللہ تبارک و تعالی، فیض الحجہ المحدث الروح اللہ ابو عبد الرحمن احمد بن شعیب بن علی بن سینان بن بحر بن دینار رحمہ اللہ الحنان، یہ 215 ہجری کے اندر شہر نسا میں پیدا ہوئے، یہ شہر نسا خراسان کا شہر ہے، یہ سرخس سے 2 دن کے فاصلے پر ہے اور مرب سے 5 دن کے فاصلے پر ہے، نیسابور سے 6 دن کے فاصلے پر ہے، تو خراسان کا مشہور شہر ہے نسا، اس کے اندر یہ 215 ہجری میں پیدا ہوئے، اس لیے ان کو کہا جاتا ہے نسائی، شہر نسا کی طرف نسبت ہے، یہ نسا لفظ 2 طرح اہل علم پڑھتے ہیں، ایک نسا بہمزہ ممدودہ، اس کے آخر میں الف، الف کے بعد پھر حمزہ، نسا، تو نسا اگر مد کے ساتھ پڑھا جائے تو نسبت نسائی بنے گی، دوسرا اہل علم اس کا تلفظ یہ کرتے ہیں ناسا، ناسا اون نون سین حمزہ، تو ناسا اون اگر پڑھا جائے آگے یائے نسبت لگائی جائے تو پھر لفظ بنے گا ناسا ہی، اس لیے کئی علماء پڑھتے ہیں رواہ النسائی اخراجہ النسائی، اور کئی پڑھتے ہیں رواہ النسائی اخراجہ النسائی،
بہرحال ہمارے ہاں جو تلفظ عام رائج ہے وہ نسائی ہے، مد والا ہے. ایک تیسرا تلفظ بھی ادھر چلتا ہے، ناسا بھی. وہ ناسا بھی حمزہ کو واؤ بنا لیتے، یعنی نسبت لگاتے وقت وہ ناسا بھی بنتے. وہ تو عام رائج نہیں، نہ اہل علم بنتے. وہ ناسا بھی ویسے بھی دوسرا ایک شہر ہے، اس کی طرف نسبت وہ التباس پڑ جاتا ہے. اس لیے نسائی پڑھ لو، ناسائی پڑھ لو، یہ زیادہ درست ہے، صحیح ہے، یہ نسبت ہے. 303 ہجری میں انہوں نے وفات پائی. امام ابو عبد الرحمن احمد بن شعیب نسائی نے 303 ہجری کے اندر وفات پائی، مکہ معظمہ کے اندر. اور لوگوں نے ان کو زد و کوب کیا تھا، جس کی وجہ سے یہ شہیدی ہو. تو شہادت کی بہت اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی ہے مکہ معظمہ میں. کل عمر ان کی بنتی ہے کوئی 88 سال، 88 سال ان کی عمر ہے. امام نسائی رحمہ اللہ کے اساتذہ کرام بہت زیادہ ہیں. سنن نسائی کے اندر یہ اساتذہ بہت زیادہ ہے، تو اس کے علاوہ بھی ان کے اساتذہ ہیں جن سے علم حدیث انہوں نے حاصل کیا. ہزاروں تک ان کی تعداد پہنچ گئی ہے، تو سب کا نام اس مختصر فرصت میں تو گنوایا نہیں جا سکتا. سیدھا سیدھا مشہور مشہور ان کے اساتذہ کرام امام احمد بن حنبل. امام احمد بن حنبل کے صاحبزادے عبداللہ بن امام احمد بن حنبل، امام بخاری، محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ بن برزبا بخاری، امام نسائی کے استاد، امام ابو داود سجستانی، یہ سنن ابی داود والے سیاست کے اندر جن کی کتاب شامل ہے، امام نسائی کے استاد ہیں. امام نسائی کے استاد قتیبہ بن سعید، محمد بن بشار، محمد بن مصنع، محمود بن زیلان، نصر بن علی جہزمی، یہ امام قتیبہ بن سعید سے لے کر نصر بن علی جہزمی تک امام نسائی کے ایسے اساتذہ کرام ہیں کہ باقی پانچ اماموں کے بھی یہ استاد ہیں. امام بخاری، امام ابو داود، امام ترمذی، امام ابن ماجہ، امام مسلم، ان کے بھی یہ استاد ہیں. یہ خاص شرف ان کو حاصل ہے. اور کتنا یہ عظیم شرف ہے کہ آئمہ ستہ کے استاد، اور استاد بھی حدیث پڑھانے والے، تو یہ شرف مل گیا جس کو مل گیا. تو امام نسائی رحمہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ سیدھا سیدھا مشہور اساتذہ کرام، ان کے تلامذہ کی فہرست بہت طویل ہے. چند ابو القاسم طبرانی امام نسائی کے شاگرد ہیں، امام ابو جعفر صحابی، یہ شرح مانل آثار والے، یہ بھی امام نسائی کے شاگرد ہیں، امام ابو جعفر اوکیلی، یہ کتاب الضعفاء اوکیلی جن کی تصنیف ہے، یہ بھی امام نسائی کے شاگرد ہیں، امام ابو علی غسانی، یہ بھی امام نسائی کے شاگرد ہیں، اور سنن نسائی کے راوی جن کے ذریعے یہ کتاب ہم تک پہنچی، حافظ ابو بکر احمد بن محمد بن اسحاق ابن سنی کے نام سے یہ مشہور ہے، یہ بھی امام نسائی رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں۔ امام نسائی رحمہ اللہ نے کئی کتابیں تصنیف فرمائی ہیں، ایک ان کی کتاب ہے خصائص علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مناقب علی بن ابی طالب پر انہوں نے کتاب لکھی۔ امام نسائی کی کتاب ہے اعمال الیوم واللیلۃ، یہ بھی امام نسائی کی کتاب ہے، ان کے شاگرد کی بھی اعمال الیوم واللیلۃ کتاب ہے، استاد کی بھی ہے، اور بھی اعمال الیوم واللیلۃ نام کی کتابیں کئی محدثین نے لکھی ہیں۔ پھر ان کی کتاب ہے، یہ چھپی ہوئی ہے رجال پر، ضعفاء امام نسائی کی کتاب۔ امام نسائی کی ایک کتاب ہے مناقب صحابہ، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کے مناقب انہوں نے بیان کی ہے۔ امام نسائی کی ایک کتاب ہے تفسیر، تفسیر نسائی چھپ چکی ہے، بہترین کتاب ہے۔ امام نسائی کی ایک کتاب ہے السنن الکبری، سنن کبیر بھی اسے کہتے ہیں، وہ بڑی ضخیم کئی جلدوں میں کتاب ہے، وہ کتاب انہوں نے پہلے لکھی تھی، وہ کتاب طویل تھی، کسی نے درخواست کی کہ اس کا اختصار کرو، اتنی لمبی کتاب امام نسائی رحمت اللہ علیہ نے پھر اس کا اختصار کیا، اختصار کر کے جو کتاب بنائی وہ یہ سنن نسائی آپ کے سامنے ہے، جو آپ پڑھ رہے ہیں اور جو سن رہے ہیں۔ اس سنن نسائی کے کئی نام ہیں، ایک تو سنن نسائی، سنن محدثین کی اصطلاح میں اس کتاب کو کہا جاتا ہے جو کتب فقہیہ کی ترتیب پر لکھی جائے، وہ کتب فقہیہ کتاب و طہارت سے شروع ہوتی ہے، تو سنن نسائی بھی کتاب و طہارت سے شروع ہوتی ہے، اس کے بعد پھر کتاب و صلاح، کتب فقہ میں کتاب و صلاح آتی ہے، نسائی کے اندر بھی وہ کتاب و صلاح ہے، ترتیب وہ فقہ والی کتابوں والی ہے، اس لیے یہ سنن، ویسے سنن سنت کی جمع ہے، باقی محدثین کی اصطلاح میں یہ خاص اس کا معنی ہے۔ دوسرا اس کا نام ہے السنن الصغرى یا السنن الصغیر، کیونکہ بڑی کتاب کا یہ خلاصہ ہے، اختصار ہے، اسے چھوٹی سنن، وہ بڑی سنن، یہ چھوٹی سنن۔ تیسرا اس کا نام ہے المجتبا، مجتبا بھی اسے کہتے ہیں، کیونکہ وہ بڑی سنن کبری سے یہ چنی گئی ہے۔ المجتنا بھی اس کا نام ہے، وہ بھی اسی مناسبت سے کہ وہ بڑی سنن سے یہ چنی گئی ہے، المجتنا۔ اور امام حاکم، خطیب بغدادی وغیرہ نے صحیح نسائی بھی اس کو قرار دیا ہے، کیونکہ اس کے اندر جو حدیثیں ہیں انہوں نے کوشش کی ہے کہ صحیح حدیثیں لائی ہیں، بہرحال کچھ ضعیف حدیثیں بھی اس کے اندر آ گئی ہیں، مگر باقی جو سنن کتابیں ہیں ان کی بنسبت ضعیف حدیثیں اس میں بہت کم ہیں۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے جو صحیح سنن نسائی، ضعیف سنن نسائی دو کتابیں لکھی ہیں، وہ آدمی پڑھے، اور دوسری وہ سنن صحیح اور سنن ضعیف کے ساتھ مقابلہ کرے تو اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ واقعی دوسری سنن کی بنسبت ضعیف روایتیں اس کے اندر کم ہیں، اس لیے حاکم اور خطیب وغیرہ نے اس کو صحیح کا نام بھی دیا ہے کہ یہ صحیح نسائی۔ تو اس کے اندر کل روایات وہ مرفوع ہوں، خواہ موقوف ہوں، خواہ مقطوع ہوں، تقریباً 6,500 پونے 6000 روایات ہیں۔ تو امام البانی نے جو صحیح اور ضعیف دو حصے بنائے ہیں، ضعیف کے اندر تقریباً 1000 کے قریب روایتیں ہیں، اور پھر کچھ ان کے اندر موقوف ہیں کچھ مقتوع۔ تو مرفوع ضعیف بہت زیادہ کم ہو گئی ہیں دوسری روایات کی بنسبت۔ کتب کی کل اس نسائی کے اندر 50 اور 51 ہے، 51 کتابیں ہیں، کتاب الطہارہ، کتاب الصلاۃ، کتاب الزکاۃ، اس طرح کتاب الزیدہ وغیرہ، تو 51 کتب ہیں۔ آخری کتاب ہے کتاب العشرہ، اس کا نمبر 50 اور 51 نمبر ہے۔ تو کل کتب کی تعداد اتنی، آخری باب وہ ہے ذکر الاشربۃ المباحۃ۔ اشربۃ یہ شراب کی جمع ہے، عربی کے اندر شراب کا معنی ہے پینے کی چیز، وہ پانی ہو، وہ دودھ ہو، وہ کوئی اور چیز ہو جو پینے والی، اس کو شراب کہتے ہیں۔ ہماری زبان میں شراب یہ تو خمر کو کہتے ہیں جو مسکر ہے، نشہ آور۔ تو ہماری زبان میں جو شراب لفظ ہے، عربی زبان میں جو شراب لفظ ہے، دونوں میں فرق ہے، کئی لوگ سمجھتے نہیں، اس لیے پھر وہ الجھن میں پڑ جاتے ہیں۔ تو امام نسائی فرماتے ہیں ذکر الاشربۃ یہ شراب بمعنی مشروب کی جمع ہے، مباح کا معنی ہے حلال، یہ فرض، واجب، مندوب، سنت، نفل، تحریم، حرام، کراہت، مکروہ، اباحت، مباح، یہ اس طرح جاتی ہے۔ تو مباح سے مراد ہے حلال۔ تو ذکر الاشربۃ المباحۃ معنی یہ بنے گا حلال مشروبات کا ذکر، حلال مشروبات کا بیان، کون کون سے مشروبات حلال ہیں، اور اس سے آدمی خود بخود سمجھ جائے گا کہ کون کون سے مشروبات حرام ہیں۔ پہلے مشروبات محرمہ کا ذکر کیا ہے امام نسائی نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث صحابہ کرام کے فتاوی کی روشنی میں تفصیل سے بیان کر کے آئے ہیں۔ تقریباً 55 باب امام بخاری نے پہلے ذکر کیے، یہ 56 باب ہے ذکر الاشربۃ المباح۔ تو اصل بات ہے پہلے یہ مشروبات کا مسئلہ سمجھ لیں کہ کچھ مشروبات ہیں محرم اور کچھ مشروبات ہیں حلال۔ تین مسئلے اس مقام پر زیادہ اہمیت کے حامل ہیں۔ ایک مسئلہ تو یہ کہ خمر و شراب کی حقیقت کیا ہے، دوسرا مسئلہ کہ ہر مسکر نشہ آور حرام ہے یا نہیں، تیسرا مسئلہ مسکر قلیل کثیر حرام ہے یا نہیں۔ تو یہ تین آدمی مسئلے ذہن نشین کر لے تو امام نسائی کی کتاب الاشربۃ، صحیح بخاری کی کتاب الاشربۃ، کتب حدیث کے اندر جو کتاب الاشربۃ آ رہی ہے، فقہ کی کتابوں میں کتاب الاشربۃ علی وجہ البصیرت ان کو سمجھ سکتا ہے۔ خمر و شراب کی حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرما دی، صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، یہ سنن نسائی میں بھی موجود ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے صحابہ کے بیان بھی اس مرفوع حدیث کے معین ہیں. مرفوع حدیث کیا ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلو مسکرن خمر، ہر نشہ آور چیز خمر و شراب ہے. تو خمر کی حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی کہ جس چیز کے اندر نشہ ہوگا، جو چیز نشہ آور ہوگی وہ خمر ہے. کلو مسکرن خمر، اس میں مشروب کی بھی قید نہیں، وہ مطعوم معقول ہو، کھانے والی چیز ہو، پینے والی چیز ہو، نشہ آور ہو وہ خمر. کلو مسکرن، صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث بیان کیا جاتا ہے کہ یحییٰ بن معین نے فرمایا کہ یہ روایت صحیح نہیں. یہ یحییٰ بن معین پر الزام ہے، یحییٰ بن معین نے کہیں نہیں یہ فرمایا کہ یہ حدیث صحیح نہیں. صحیح مسلم کے اندر آ رہی ہے، بالکل صحیح حدیث ہے. کلو مسکرن خمر، تو خمر و شراب کی حقیقت پھر کیا ہوئی؟ ہر نشہ آور چیز وہ خمر و شراب ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری میں بھی ہے، دوسری کتابوں میں بھی ہے، نسائی کے اندر بھی حدیث موجود ہے، منبر پر فرمایا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، نازل تحریم الخمر حین نازل وہی من الخمس، خمر و شراب کی حرمت نازل ہوئی، جب حرمت نازل ہوئی تو خمر و شراب پانچ چیزوں سے بنائی جاتی ہے. ایک فرمایا گندم، دوسرا فرمایا جو، تیسرا فرمایا انگور، چوتھا فرمایا منقع، پانچواں فرمایا شہد. ان چیزوں سے یہ خمر و شراب بنائی جاتی تھی. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ فرمان ہے، تو لغت تو وہ سمجھتے ہی ہے. مادری اور پدری زبان ان کی عربی ہے، وہ عربی نہیں سمجھتے. خمر کا کیا معنی ہے؟ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں کچی کھجوروں کی بنی ہوئی شراب خمر خمر وہ پلا رہا تھا، گلی سے آواز آئی، الا حرمت الخمر، خمر کو حرام کر دیا گیا ہے. ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے، فرمایا یہ مٹکے توڑ دو، تو خمر حرام ہو گئی ہے. اب خمر سے کیا سمجھا انہوں نے؟ کھجور کی بنی ہوئی، کھجور کی بنی ہوئی. اور صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الخمر من ہاتین شجرتین، خمر ان دو چیزوں سے، دو درختوں سے، ایک نخلہ اور ایک کرما. اس لیے یہ جو خمر و شراب کی حقیقت بیان کی جاتی ہے، عصیر العنب اذا توبے خا، عصیر العنب اذا غلا وش تدا و قاضا فاض زبر، انگوروں کا کچا پانی جب جوش مارنے لگے، جاگ چھوڑ دے تو وہ خمر و شراب. کئی خمر و شراب کی یہ حقیقت بیان کرتے ہیں، انیو من ماء العنب اذا صار مسكرا، انگوروں کا کچا پانی جب نشہ اس میں پیدا ہو جائے، مسکر بن جائے تو وہ خمر ہے. یہ حقیقت نہیں ہے، جس کو حقیقت بنا دیا گیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما رہے ہیں کل موسکرن خم، کہ ہر مسکر ہر نشہ آور چیز خواہ وہ معقول ہو خواہ مشروب ہو کوئی ہو وہ خمر ہے شراب ہے. دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ کون کون سی نشہ آور چیز حرام ہے، کل حرام ہے یا بعض حرام ہے بعض حلال. تو کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ الاشربات المحرمات اربع، محرم حرام مشروبات چار ہیں، الخمر وعصير العنب اذا طبخ وذهب اقل من ثلثي ونقي التمر ونقي الزبيب. کہ یہ چار، ایک خمر، دوسرا وہ تلا کہ انگوروں کا پانی پکایا جائے تو دو تہائی سے کم وہ ختم ہو جائے، دو تہائی سے کم. تو پھر فرماتے ہیں تیسرا مشروب وہ ہے نقی و تمر، کھجوریں پانی کے اندر بھگو دی جائیں تو جو ڈبی تیار ہوگا نشاور بن جائے خراب ہوگا. نقی و زبیب منقے، پانی کے اندر بھگو دیے گئے ہیں ان کے اندر نشہ پیدا ہو گیا. یہ چار چار مشروبات محرم حرام ہیں. وما سوا ذالک فلا باس، ان چار کے علاوہ، چار کے علاوہ جو مشروبات ہیں خام مسکر ہی ہوں وہ حلال ہیں. وَإِن سَاكَرَ مِن، تو عرض کرنے کا مطلب ہے کہ بعض لوگوں کا یہ قول ہے، یہ فتویٰ ہے، کتابوں کے اندر بھی وہ اس کو درج کرتے ہیں، مگر یہ قول یہ فتویٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث کی روشنی میں صحیح نہیں. کیوں؟ کہ صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل مسکرن حرام، ہر نشہ آور چیز حرام ہے، خواہ مشروب ہو خواہ معقول ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. اس لیے صرف چار کو حرام سمجھنا، باقی مشروبات کو خواہ نشہ آور ہی ہوں تو ان کو حلال سمجھنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی حدیث کی یہ خلافت. صحیح حدیث موجود ہے، بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، سنن نسائی کے اندر بھی ہے، دوسری کتابوں کے اندر بھی آتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مسکرن حرام، علمی زبان میں یہ موجبہ کلیہ ہے، موجبہ کلیہ. اور چار مشروبات، بعض مشروبات حرام بعض مشروبات حلال، یہ سال بعد جزیہ تو تناقض ہو گیا نا، منطق کی زبان میں بھی یہ تناقض ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حق ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. کسی چیز میں تنازع ہو جائے تو اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف رد کر دو، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رد کر دو. اللہ تعالیٰ کی طرف رد کرنے کا معنی قرآن مجید کی، قرآن مجید سے پوچھ لو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رد کرنے کا مطلب آپ کی سنت و حدیث، تب سنت و حدیث فیصلہ فرما رہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کل مسکرن حرام. اس لیے یہ فتویٰ کے بعد مشروبات مسکرہ حلال اور بعض مشروبات مسکرہ حرام، یہ ٹھیک نہیں. صحیح اور درست بات کیا ہے؟ کلو مسکرہ حرام، ہر نشہ آور چیز حرام ہے. تیسرا مسئلہ تھا قلیل کثیر والا. کچھ اہل علم فتویٰ دیتے ہیں کہ خمر کے علاوہ جتنی مسکر چیزیں ہیں قلیل مقدار میں اگر پی لی جائیں جن سے نشہ نہ آئے تو حلال، کثیر مقدار میں پیئیں جیسے نشہ آ جائے تو پھر وہ حلال. یہ فتویٰ بھی صحیح نہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے شرح و معان الآثار اور دوسری کتابوں میں بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما اسکارا کثیرہ فقلیلہ حرام، جس کی زیادہ کثیر مقدار نشہ پیدا کرے اس کی قلیل مقدار بھی حرام ہے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مسکر خمر، ہر نشہ آور چیز خمر ہے، اور خمر کے متعلق لکھتے ہیں کتابوں میں کہ خمر کا ایک قطرہ بھی حرام ہے، وہ قلیل ہو کا کثیر ہو. تو ہر نشہ آور مسکر چیز خمر ہے، خمر قلیل و کثیر حرام ہے، اس لیے ہر قلیل و کثیر مسکر بھی حرام ہے. تو ویسے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرما دی ما اسکر کثیر ہو فقلیل ہو حرام، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر یہ تینوں مسئلے حل فرما دیے ہیں، اس لیے ان میں کوئی خفا اور کوئی الجھن نہیں. امام نسائی رحمہ اللہ تبارک و تعالی بھی ان چیزوں کے قائل ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے ہیں. تو پہلے محرمات مشروب بیان کر کے آئے ہیں کہ ہر مسکر وہ خمر ہے، ہر مسکر حرام ہے. اب ادھر ذکر کرتے ہیں، فرماتے ہیں ہمیں ربیع بن سلیمان نے خبر دی، وہ فرماتے ہیں ہمیں اسد بن موسیٰ نے حدیث سنائی، وہ فرماتے ہیں ہم سے حماد بن سلمہ نے بیان کیا، وہ ثابت بنانی سے بیان کرتے ہیں، وہ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان کرتے ہیں. امام نسائی نے اپنے سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک سند بیان کر دی. تو مجھ سے لے کر امام نسائی تک سند اگر آپ معلوم کرنا چاہتے ہیں تو مختصر ذکر کر دیتا ہوں. میں یہ سنن نسائی اور دوسری حدیث کی کتابیں روایت کرتا ہوں اپنے شیخ اور استاد ابو عبداللہ حافظ محمد بن فضل دین بن بہاؤدین محدث گوندلوی رحمت اللہ علیہ، اور دوسرے اپنے شیخ اور استاد ابو الخیر اسماعیل بن ابراہیم محدث وزیر آبادی سے رحمت اللہ علیہ، اور وہ دونوں آگے بیان کرتے ہیں. شیخ پنجاب محدث عبد المنان وزیر آبادی رحمت اللہ علیہ وہ بیان کرتے ہیں سید شیخ الکل فی الکل سید نذیر حسین محدث دہلوی، وہ آگے شاہ ولی اللہ سے بیان کرتے ہیں. تو شاہ ولی اللہ کی سندیں وہ کتابوں کے اندر لکھی ہوئی ہیں، نسائی کی بھی، ابو داود کی بھی، بخاری، ساری کتابیں ان کی اپنی کتاب ہے، حال ارشاد الی مہمات الاسناد. پھر ان کی دفع النبی بما یحتاج الیہ المحدث والفقی، تو ان کے اندر ان کی سندیں موجود ہیں، نسائی کی بھی سند ہے، نسائی تک وہ سے آگے دیکھ لینا. پھر شیخ پنجاب محدث عبد المنان وزیر آبادی رحمت اللہ علیہ وہ بیان کرتے ہیں عبد الحق بنارسی، عبد الحق بنارسی وہ بیان کرتے ہیں امام شوقانی رحمت اللہ علیہ، بالکل عالی سند ہے. امام شوقانی رحمت اللہ علیہ کی جتنی سندیں ہیں وہ ان کی کتاب میں موجود ہیں. کتاب پہلے بھی چھپی تھی، آج کل بہترین انداز میں وہ چھپ گئی ہے. اس کا نام ہے اصحاف الاکابر باسناد الدفاتر. تو اس کے اندر نسائی کی سند بھی موجود ہے امام ربانی سے لے کر نسائی تک، تو وہ وہاں سے دیکھ لیں. نسائی کی سند آپ ادھر سن رہے ہیں. انس بن مالک رحمت اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یہ انس کی والدہ ہے، بہت نیک خاتون تھی، ان کا لقب تھا رمیسا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ الاسراء جنت میں ان کو دیکھا ہے، اتنی نیک خاتون تھی اور صابر بھی یہ بہت تھی. ان کے صبر کا واقعہ صحیح بخاری کے اندر ہے. بچہ فوت ہو گیا، چار پائی پر رکھتے گھر کے ایک کونے میں اس پر اوپر کپڑا ڈال دیا. ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کو گھر آئے، ان کو کھانا کھلایا، پانی پلایا، اس نے پوچھا بچے کا کیا حال ہے، فرمانے لگی قد استراحا، بچہ راحت میں ہے، سکون میں ہے. فوت ہو جائے تو راحت و سکون تو حاصل ہو ہی جاتا ہے. ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھا کہ تندرست ہو گیا ہے، ٹھیک ہو، کھانا وغیرہ کھلایا اور چہرے سے بھی ان کو محسوس نہیں ہونے دیا. صبر کا اندازہ لگاؤ، اتنا صبر کہ ابو طلحہ دیکھ کر بھی محسوس نہیں کر سکے والدہ کو، بچے کی والدہ کو، کہ بچہ فوت ہو گیا. رات کو وہ اپنی بیگم کے پاس بھی چلے گئے، بالکل محسوس نہیں. صبح جب کام کاج کے لیے جانے لگے تو ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بچہ تو فوت ہو گیا، اس کو دفن کر جاؤ. ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو افسوس لگ گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ یہ واقعہ پیش آ گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کوئی فکر مند ہونے کی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس رات میں ہی برکت فرما دے. تو یہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کے پاس ایک پیالہ تھا، اے دان اے دانا کی جمع ہے، ایدان اگر پڑا جائے تو اود کی جمع ہے، تو مقصد ہے لکڑی، لکڑی کا وہ بنا ہوا تھا پیالہ. اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتی ہے میں نے مشروبات پلائے ہیں، پانی بھی پلایا ہے، شہد بھی پلایا ہے، دودھ بھی پلایا ہے، اور نبیذ، یہ کھجوروں کا شربت ہوتا ہے، کہ پانی کے اندر کھجوریں بھگو دی جائیں وہ پانی میٹھا ہو جاتا ہے، تو وہ شربت پی لیتے ہیں، اس کو نبیذ کہتے ہیں. زیادہ دیر بگویا رہے تو اس کے اندر نشہ پیدا ہو جاتا ہے، وہ حرام. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مسکرن حرام، نشہ پیدا نہ ہو تو پھر وہ کھجوروں کا شربت، کھجوروں کا مشروب، نبیذ وہ حلال ہے، اگر نشہ پیدا ہو جائے تو پھر حرام. اس باب کے اندر امام نسائی رحمت اللہ علیہ نے چھ روایات ذکر کی. ایک روایت مرفوع ہے، دو روایتیں موقوف ہیں، اور تین روایتیں مقطوع. مرفوع روایت آپ نے سن لی ہے، اب دوسری روایت باب کی جو حقیقت میں موقوف ہے. فرماتے ہیں کہ ہمیں خبر سنائی اخبرنا سوید قال اخبرنا عبداللہ، وہ فرماتے ہیں ہمیں عبداللہ بن مبارک نے خبر سنائی، ان سفیان، وہ سفیان سے بیان کرتے ہیں، ان سلامہ بن کوہیل، وہ سلمہ بن کوہیل سے بیان کرتے ہیں، ان ذر بن عبداللہ، وہ ذر بن عبداللہ سے بیان کرتے ہیں، وہ سعید بن ان سعید بن عبد الرحمان بن عبضہ، سعید بن عبد الرحمان بن عبضہ سے بیان کرتے ہیں، آنا بھی ہے وہ اپنے باپ عبد الرحمان بن عبضہ سے بیان کرتے ہیں، قال سألت ابی بن کعب عن النبی، عبد الرحمان بن عبضہ فرماتے ہیں میں نے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبیذ کے متعلق سوال کیا کہ نبیذ پی لوں یا نہ پیوں، قال اشرب الماء، تو ابی بن کعب نے فرمایا پانی پیو، وشرب العسل، شہد پیو، وشرب الصدیق، ستو پیو، وشرب اللبن، دودھ پیو. مقصد ہے نبیذ نہ پیو. نبیذ کے متعلق سوال کر رہا تھا نا، تو باقی انہوں نے چار چیزیں اور بتا دی کہ یہ پی لو، نبیذ نہ پیو، نوجیتا دے، تو فرماتے ہیں آپ کامیاب ہو جائیں گے. فآوزتو، فرماتے ہیں میں نے دوبارہ سوال کیا کہ جی نبیذ کے متعلق بتاؤ، پیوں یا نہ پیوں. فقال الخمر تورید، الخمر تورید. عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوش میں آ گئے، فرماتے ہو خمر پینا چاہتا ہے، بار بار نبیذ کہہ رہا ہے. تب نبیذ کی دو صورتیں ہیں، بسا اوقات اس میں نشہ پیدا ہو جاتا ہے، بسا اوقات نشہ نہیں پیدا ہوتا. تو احتیاط اسی میں ہے کہ نبیذ آدمی نہ پیے، پانی پی لے، شہد پی لے، دودھ پی لے، ستو پی لے، کوئی ضروری ہے، فرض واجب ہے. اسے فرمایا نبیذ نہ پی، تو تو خمر کا ارادہ رکھ. عبی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کے اس فرمان سے بھی ثابت ہوا کہ انگوروں کے علاوہ کوئی چیز ہو نشہ آور تو اس کو بھی خمر کہتے ہیں. ان کو فرمایا الخمر توری، الخمر توری، خمر کا تو ارادہ رکھتا ہے، تب نبیذ تمر جس کے اندر نشہ پیدا ہو جائے اس کو وہ خمر کہہ رہے ہیں. تیسری باب کی روایت یہ بھی موقوف ہے، امام نسائی فرماتے ہیں اخبرنا احمد بن علی بن سعید بن مریم ابراہیم، ہمیں احمد بن علی بن سعید بن ابراہیم نے خبر دی. قال لنا القواریری، وہ فرماتے ہیں ہم سے شیخ قواریری نے بیان کیا. قال لنا معتمر بن سلیمان، ہم سے معتمر بن سلیمان نے بیان کیا. ان ابی ہے، اپنے باپ سلیمان سے. ان محمد، وہ محمد بن سیرین سے بیان کرتے ہیں. ان عبیدہ تھا، ان ابن مسعود، وہ عبیدہ سلمانی سے بیان کرتے ہیں، وہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں. قال احدث الناس اشرباتم ما ادری ما ہی، لوگوں نے کچھ مشروبات بنا لیے ہیں، میں نہیں جانتا وہ کیا ہے. فمالی شراب منذ عشرین سنہ او قال اربعین سنہ الا الماء والسویر، فرماتے ہیں 20 سال ہو گئے ہیں میں تو صرف پانی پیتا ہوں، ستو پیتا ہوں، پانی اور ستو کے علاوہ کوئی مشروب میں پیتا ہی نہیں. یہ احتیاط ہے کہ کہیں دوسرا کوئی مشروب پی لوں وہ نشہ آور ہو تو گناہگار بن جاؤں، اس لیے ورع اور احتیاط کا تقاضا ہے کہ پانی اور ستو کے سوا کوئی چیز پی نہیں. 20 سال گزر گئے. غیر انہ لم یذکر النبیذ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبیذ کا نام نہیں دیا. ویسے بات تو اس میں آ گئی کہ پانی اور ستو پیتا ہوں، مقصد کیا؟ نبیذ نہیں پیتا، پانی ستو کے علاوہ ہی ہے یہ نبیذ، تو اس کی بھی نفی ہو گئی، صرف نام نہیں لیا، باقی نفی تو اس کی کر دی. چوتھی روایت بیان فرماتے ہیں، باب کی چوتھی روایت یہ مقتوع ہے. فرماتے ہیں اخبرنا سوید، ہمیں سوید نے خبر سنائی. قال اخبرنا عبداللہ، وہ فرماتے ہیں ہمیں عبداللہ نے خبر سنائی. ان ابن عون، وہ ابن عون سے بیان کرتے ہیں. ان محمد ابن سیرین، وہ محمد بن سیرین سے بیان کرتے ہیں. ان عبیدہ تھا، وہ عبیدہ سلمانی سے بیان کرتے ہیں. قال احدث الناس اشربا، لوگوں نے کچھ مشروبات بنا لیے ہیں، پہلے وہ موجود نہیں تھے. ما ادری ما ہی، میں نہیں جانتا وہ مشروبات کیا ہیں. وما لی شراب منذ عشرین سنہ الا الماء، 20 سال ہو گئے ہیں میں تو صرف پانی پیتا ہوں. واللبن، دودھ پی لیتا ہوں. والعسل، شہد پی لیتا ہوں، اور کوئی مشروب میں پیتا ہی نہیں. یہ بھی احتیاط ہے اور ورع ہے، تقوی اور پرہیزگاری ہے، کہ دوسرے مشروبات ہی چھوڑ دی. پانچویں روایت بیان کرتے ہیں, یہ بھی مقطوع ہے. فرماتے ہیں اخبرنا اسحاق بن ابراہیم, ہمیں اسحاق بن ابراہیم نے خبر سنائی. اخبرنا جریر, وہ فرماتے ہیں ہمیں جریر نے حدیث سنائی, خبر سنائی. عن ابن شبرما, وہ ابن شبرما سے بیان کرتے ہیں. قال قال طلحہ, وہ فرماتے ہیں طلحہ نے کہا لأهل الكوفة فی النبیذ, اہل کوفہ کے لیے نبیذ کے بارے کیا فرمایا, فتنۃ یربو فیہا الصغیر ویحرم فیہا الکبیر, کہ یہ ایک فتنہ ہے جس کے اندر چھوٹے وہ بڑے ہو رہے ہیں اور بڑے وہ بوڑھے ہو رہے ہیں. یہ کوفی لوگ جو نبیذ پیتے ہیں یہ ٹھیک نہیں. ایک شاعر نے یہ بات کہی ہے کہ اگر میں کہوں کہ فلاں مکتب فکر سے میرا تعلق ہے تو لوگ کیا کہیں گے, قالوا بأنني أبيح الصلاة وهو شراب المحرم. لوگ پھر مجھ پر میری طرف یہ بات منسوب کریں گے کہ میں طلاق کو حلال سمجھتا ہوں, مباح سمجھتا ہوں, حالانکہ طلاق یہ مشروب محرم ہے. کوفیوں کے اندر یہ عام عادت پائی جاتی تھی کہ وہ کھجوروں کا نبیذ پی لیتے تھے, خواہ مسکر ہو پھر بھی پرہیز نہیں کرتے تھے. چنانچہ ایک محدث کے متعلق حافظ زہبی فرماتے ہیں ما فیہ الا شرب نبیذ الکوفی, یہ محدث پائے کا محدث ہے, فقہ ہے, متقن ہے, اس کے اندر کسی قسم کا کوئی عیب نہیں. صرف ایک عیب ہے کہ کوفیوں والا نبیذ یہ پیتا ہے. تو کوفیوں والا نبیذ کیا تھا کہ وہ نشہ بھی اس کے اندر پیدا ہو جائے تو پھر بھی وہ پی لیتے تھے, تو کہتے تھے تقوی کے لیے ہم پیتے ہیں کہ عبادت میں آدمی ذرا قوت زیادہ نبل بڑھ سکتا ہے, تو پی یہ رہے ہیں. تو طلحہ نے اہل کوفہ کو واضح کیا کہ یہ نبیذ یہ ایک فتنہ ہے, اس سے بچو, اس میں چھوٹے جو ہیں وہ بڑے ہو رہے ہیں اور بڑے جو ہیں وہ اسی میں بوڑھے ہو رہے ہیں, چھوڑو اس کو. وَقَانَ اِذَا كَانَ فِيهِمْ عُرْسٌ كَانَ طَلْحَةُ وَزُبَيْرُ يَسْقِيَانِ اللَّبَنَ وَالْعَسَلَ, جب ان کے اندر کوئی شادی کا موقع ہوتا تو طلحہ اور زبیر رضی اللہ تعالی عنہ وہ لوگوں کو پلاتے دودھ اور شہد, یہ پلاتے. فقیل علی طلحہ, طلحہ سے یہ بات کہی گئی الا تسقیہم من نبیذ, کہ ان لوگوں کو شادی پر جو آئے ہوئے ہیں نبیذ پلا دیا کرو, دودھ پلاتے ہیں, شہد پلاتے ہیں, نبیذ پلا دیا کرو. قال انی اکرہ ان یسکر مسلم فی صحبتی, وہ فرماتے ہیں میں اس بات کو ناپسند کرتا ہوں کہ میری وجہ سے کوئی مسلم وہ نشے میں آ جائے, میری وجہ سے اس کو نشہ ہو جائے, اس لیے میں نبی سے احتیاط کرتا ہوں, میں ان کو نبی نہیں پلاتا. پلاتے ہیں تو صرف دودھ پلاتے ہیں, شہد پلا دیتے ہیں. چھٹی روایت اس باب کی آخری روایت ہے. امام نسائی فرماتے ہیں اخبرنا اسحاق بن ابراہیم, اسحاق بن ابراہیم نے ہمیں خبر سنائی. قال اخبرنا جریر, وہ فرماتے ہیں ہمیں جریر نے خبر سنائی. قال کان ابن شبرما کا لا یشرب الا الماء واللبن, ابن شبرما یہ وقت کے قاضی تھے, ان کا نام تھا عبداللہ, کنیت ان کی تھی ابو شبرما, ابو شبرما عبداللہ بن شبرما وقت کے قاضی ہیں, حاکم ہیں. تو یہ صرف دودھ اور پانی پیا کرتے تھے اور کوئی چیز نہیں پیتے تھے کہ مبادہ اس کے اندر نشہ ہو, خاص طور پر یہ نبی کہ نشہ آور نہ ہو کہیں مجھے نشہ آ جائے. تو ورع اور تقوی ان سے ظاہر ہو رہا ہے کہ ابن شبرما قاضی صاحب کے اندر کتنا تقوی اور کتنی پرہیزگاری تھی کہ احتیاطاً دوسرے مشروبات چھوڑ دیے ہیں, خواہ وہ حلال ہی ہیں پھر بھی چھوڑ دیے ہیں, پانی اور دودھ پہ گزارا کر رہے ہیں. باقی یہ پندو نسائے کا معاملہ تو اس سلسلے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے دوست اور بزرگ پروفیسر عبدالستار صاحب حافظہ اللہ العزیز الغفار اور دوسرے ہمارے بھائی عطاء المومن حافظہ اللہ المہیمن دونوں نے جو پند و نصائح فرمائے ہیں وہ بہت قیمتی ہیں, ان کے بعد زیادہ پند و نصائح کی کوئی ضرورت نہیں. تو امام نسائی کی آخری روایت سے تقوی اور ورع اس کا سبق مل رہا ہے کہ ان بزرگوں کے اندر سلف کے اندر کتنا تقوی, کتنی احتیاط, کتنی ورع. اس لیے صرف دو چیزیں میں ذکر کروں گا. ایک تقوی, تقوی بڑی اہم چیز ہے, ہر مسلم اپنے اندر تقوی پیدا کرے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ, پھر ایک مقام پر فرمایا اِن تَتَّقُوا اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ, ایک جگہ پر فرمایا وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, ایک مقام پر فرمایا وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا, ایک مقام پر فرمایا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا يَا آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ, اس طرح آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُعْطِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ وَيَغْفِرْ لَكُمْ. تو تقوی کی جگہ جگہ قرآن مجید کے اندر تاکید آئی ہے. ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے ولایت کا ذکر کیا ولیوں کا, تو فرمایا ولی کون ہوتے ہیں, الذین آمنوا وکانوا یتقون, جن کے اندر ایمان اور تقوی ہے. ایک چیز تو یہ ہے. ایک مقام پر فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, تو تقوی کو لازم پکڑو. دوسری چیز کتاب و سنت کا اتباع. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم, رب تعالیٰ کی طرف سے جو چیز تمہاری طرف نازل کی گئی ہے اس کا اتباع کرو. نازل کیا کیا گیا ہے, قرآن مجید, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و حدیث. تو ان دو چیزوں کے اتباع کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم. تو ان دو چیزوں کا اتباع اس کی صورت کیا ہے کہ ہر مسلم اور ہر مسلمہ اپنی فکر و عقل, اپنی صورت و شکل اور اپنے قول و عمل کو کتاب و سنت کے موافق بنا لیں, تو کتاب و سنت کا اتباع ہو جائے گا. اتنے پر ہی میں اکتفا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں مزید توفیق عطا فرمائے کہ کتاب و سنت کا علم حاصل کریں اور اس کتاب و سنت پہ عمل کریں. اس ادارے کو اللہ تعالیٰ دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. جو ہمارے دوست اور بزرگ بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کامل عاجل عطا فرمائے. آخر الدعوان الحمدللہ.